الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اخلاق کے وہ فضائل و رضائل زیر بحث ہیں جنہیں قرآن مجید کے احکام عشرا یا ٹین کمانڈمنٹس کہنا چاہیے ساتواں حکم زیر مطالعہ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عہد بھی کیا جائے ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر حال میں پورا کیا جائے عہد سے کیا مراد ہے اس کی کیا وسعت ہے اس پر ہم اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں اس کے بعد میں نے لکھا ہے قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ حکم اسی تاکید کے ساتھ آیا ہے یہاں تو چونکہ سورہ بنی اسرائیل کا وہ مقام سر عنوان ہے جہاں یہ 10 احکام بیان ہوئے ہیں لیکن صرف وہیں یہ بیان نہیں ہوا بلکہ بعض دوسرے مقامات پر بھی اسی تاکید کے ساتھ مثلاً سورہ معارج میں سورہ مومنون میں یہ بات کہی گئی ہے جہاد و قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی عہد کی پابندی ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ الحرب و خدا یہ جنگ تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ہی جیتی جاتی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ویسے بھی روا سمجھی جاتی ہیں چنانچہ محاورہ بھی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے لیکن اللہ کے دین میں یہ سب جائز نہیں ہے چنانچہ جہاد قتال کا موقع بھی آ جائے تو عہد نہیں توڑے جا سکتے جہاد و قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ جب دشمنی کی صورت ہے ایسے ہی تو آپ کسی پر حملہ آور نہیں ہو جائیں گے اور اس میں جذبات بھی بہت گرما گرمی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں عہد معاہدوں کی پابندی نہیں کی جائے گی تو قرآن مجید نے اس موقع پر بھی سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی جہاد و قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی عہد کی پابندی ہے اس کی ایک آخری انتہا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے اس کا میں نے اب آگے حوالہ دیا ہے سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کا سورہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جب منکرین کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا گویا مہلت ہی ختم ہو گئی تمام اخلاقی حدود خاتمے کو پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے زیادہ نازک موقع تو کوئی نہیں ہو سکتا سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کا سورہ ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مشرکین عرب کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے اگر سورہ توبہ کو آپ کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پہلی آیت یہ شروع ہو جاتی ہے کہ سب معاہدات ختم براتم من اللہ و رسول ہی الذین عاہدتم من المشرکین جو معاہدے بھی کیے گئے تھے جو پابندیاں بھی قبول کی گئی تھیں ہماری طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ سب ختم کر دی گئی یعنی اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا یہ موقع ہے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے لیکن اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ معاہدے کیے گئے ان میں کوئی موقت معاہدہ نہیں تھا مرضی ہے آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں رکھیں ورنہ کسی بھی موقع پر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ معاہدہ 5 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے، اس میں خاص طور پر اس معاہدے کی طرف اشارہ ہے جو حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کے لیے امن معاہدے کی حیثیت سے کیا گیا تھا، لیکن اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کی مدت لازماً پوری کی جائے، یعنی عذاب کا موقع آ گیا ہے، خاتمہ ہو گیا ہے، آخری فیصلہ سنا دیا گیا ہے، معاہدات آئندہ سے ہوں گے بھی نہیں اور جو تھے ان کے بھی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جو معاہدات کی اخلاقیات ہے کہ آپ کسی معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد ہم معاہدے میں نہیں رہے، اس کے بعد ہی آپ کو اس معاہدے کے حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت ہوتی ہے اخلاقی طور پر۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے اور دوسرے کی جانب سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، تو پھر اس کا اخلاقی اصول کیا ہوگا؟ قرآن نے بتایا وہ پورا کیا جائے گا، لازماً پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے، اب ایک اور بہت ہی نازک، یعنی یہ موقع ہے اللہ کے قہر و غضب کے اظہار کا، آخری فیصلے کا، آخری اقدام کا، اس میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور جذباتی مثال ہے قرآن مجید میں، یعنی جذباتی موقع کی مثال۔ اسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہد قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ یعنی معاہدہ کر لیا آپ نے، دوسری جانب یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے ہم قوم لوگوں پر یا ہم مذہب لوگوں پر یا ہمارے اعزاء و اقربا پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اقدام کر دیں۔ اگر معاہدہ موقت نہیں ہے تو اس کو توڑ دیجئے، اگر اس معاہدے میں یہ طے تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو حق ہے ختم کر دیں، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ معاہدے کی شرائط میں بھی شامل نہیں تھا اور دوسری جانب اس کے لیے کوئی وقت بھی طے کر دیا گیا تھا، تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ظلم کے استیصال کے لیے بھی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاک واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ آیت 72 ہے، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، یعنی اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئیں گے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی مسلمانوں پر، یعنی وہ اگر اپنی حفاظت کے لیے یا اپنی مدد کے لیے کچھ چاہتے ہیں تو ان کو ہجرت کر کے مدینہ آ جانا چاہیے۔ یہ بڑی ہی حکیمانہ بات تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بستیوں میں، قبیلوں میں، دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کی جو وہ چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی تھی وہ ہر جگہ جا کے ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تو اس لیے یہ اصول قائم کیا گیا کہ ایمان لانے والے لوگ کسی بستی میں 2 ہوں گے، کہیں 4 ہوں گے، وہ وہاں سے نکل آئیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہو جائیں، مہاجر بن جائیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف بتا دیا گیا کہ اگر ان کو تمہاری مدد چاہیے تو مدینہ آئے، اگر وہ وہاں نہیں آئے ہوئے تو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ یعنی چونکہ یہی قانون بنایا گیا ہے اور یہی قابل عمل بھی تھا، یہی مسلمانوں کے لیے ممکن بھی تھا، چنانچہ اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، یعنی ان پر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے معاملے میں جبر کیا جا رہا ہو، ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہو، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، یعنی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ باقی معاملات میں تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر دین کے معاملے میں جو اصل باعث ہے اس نئی حکومت کے قائم ہونے کا، ان پر کوئی زیادتی ہوگی تو ہم پہنچیں گے مدد کرنے کے لیے، اور یہ ہم پر لازم ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ یعنی یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ہی اصل میں پرسیکیوشن کے معاملے میں دیا ہے، سب سے بڑا مقصد جہاد کا یہی ہے کہ اگر کہیں مذہبی جبر ہے اور انسانوں کو آزادی رائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا لوگ حق نہیں دے رہے، تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو جس معاملے میں جہاد اصلاً فرض ہوتا ہے، اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ کسی ایسی قوم کے خلاف ہم مدد نہیں کریں گے جس سے معاہدہ ہے، جس سے تمہارا معاہدہ ہو، یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام کے اخلاقیات میں یا ان احکام عشرہ میں جو بنیاد ہیں ہمارے ہاں، ایک بڑی پابندی، ایک بڑا حکم، ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ عہد کی اس طرح پابندی کی جائے گی، عہد معاہدے اس طرح ملحوظ رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد اب ہے ناپ تول میں دیانت، آٹھواں حکم۔ سات حکم اس سے پہلے زیر مطالعہ آ چکے، آٹھواں حکم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ اگر غور کریں تو شروع شروع میں آدمی جب پڑھتا ہے کہ کیا اتنی اہمیت ہے اس معاملے کی، تو لگتا ہے کہ ایک چھوٹی چیز کے اوپر زیادہ زور دے دیا گیا ہے، لیکن جس وقت انسانی تمدن کا ذرا شعور کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو باہمی تعلقات میں معیشت کے باب میں سب سے بڑی برائی ہے، یعنی اس سے ہر چیز پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہاں سے اپنا مال کسی دوسری جگہ بھیجتے ہیں، ہر جگہ یہی مسئلہ ہوتا ہے، معیار کیا طے ہوا تھا، وزن کیا طے ہوا تھا، نوعیت کیا طے ہوئی تھی، اس میں ادنا درجے کی کمی کو بھی بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ آٹھواں حکم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ الفاظ و اسالیب وہ اختیار کیے گئے جو اس وقت کے لوگوں کے ہاں رائج تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید جب کی ہے تو بات کہاں پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے ایک میزان پر قائم فرمایا ہے، یعنی میری پوری کائنات ترازو میں باندھ دی گئی ہے، یہ سب میزان پر کھڑی ہے سب کے سب۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف پر قائم رہے اور ہمیشہ صحیح پیمانے سے ناپے اور ٹھیک ترازو سے تولے۔ اب دیکھیے سورہ رحمان میں کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، 7 سے 9 آیات ہیں، وَالسَّمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی۔ یعنی یہ جو میزان قائم کر دی ہے، اگر تم اس سے درس لینا چاہو تو کیا درس دے رہی ہے؟ کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے نظم توازن کے ساتھ اس کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے، اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ دنیا جس چیز پر قائم ہے، وہ طبعیات کے علم کی دریافت کردہ قوتیں نہیں ہیں محض، یہ اصلاً میزان پر قائم ہے، یہ اس اصول کے اوپر کھڑی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک عظیم حکم ہے، اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے۔ چنانچہ اس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا، یعنی آدمی اس دنیا کو، اپنے شعوری احساس کو، اپنی شخصیت کو، اپنے اخلاقی وجود کو فراموش کر کے جانوروں کی سطح تک گر گیا ہے اگر وہ اس میں کوئی خلل پیدا کرتا ہے۔ عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا اور خدا کے قائم قسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قائم بالقسط ہوں، یعنی انصاف پر کھڑا ہوں، اور جب میں انصاف پر کھڑا ہوں میری کائنات بھی انصاف پر کھڑی ہے، اور تم اگر میری مخلوق کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے ہو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی انصاف پر کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے، یعنی اگر یہ عقیدہ قائم نہیں رہا، اگر اس میں اختلال واقع ہو گیا ہے، اگر یہ چیز ملحوظ نہیں رہ رہی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور تمدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ یعنی پھر کوئی اچھی قوم، اچھی تہذیب، اچھی معیشت، لوگوں کے لیے کوئی خوشحالی کی نوید نہیں سنائی جا سکتی۔ اس لیے کہ یہ عدل، یہ انصاف، یہ باہمی تعلقات کی دیانتداری، یہ عہد معاہدوں کی پابندی، یہ ناپ تول کی درستی، یہی وہ اعتماد پیدا کرتی ہے جو کسی تمدن کی حقیقی شناخت بنتا ہے۔ باقی چیزیں ضمنی ہیں، آپ نے شہر کیسے بنا لیے اور آپ نے دکانیں کیسی سجا لی، وہ سب تو ہو ہی جاتا ہے، بلکہ وہ اس کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے، تو تب خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ سیدنا شعیب کی قوم، اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور تمدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ سیدنا شعیب کی قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی، یعنی مختلف قوموں میں ظاہر ہے کہ مختلف اخلاقی بیماریوں کا ظہور ہوتا ہے اور پھر بعض جگہوں پر وہ بالکل وبا کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ یہ ساری قومیں جن کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے مشرک تو تھیں ہی، لیکن شرک کے ساتھ اخلاقی فساد کے جو پہلو نمایاں ہوئے، اس میں مثال کے طور پر قوم لوط کے ہاں ایک بیماری کا ظہور ہوا، قوم شعیب کے ہاں ایک دوسری بیماری کا ظہور ہوا۔ سیدنا شعیب کی قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ ان کی نصیحت قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر نقل ہوئی ہے، یعنی جب وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو بار بار اسی جرم پر متنبہ کرتے ہیں۔ سورہ شعراء میں فرمایا ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یہ 181 سے 183 آیات ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ نصیحت وہ کرتے ہیں۔ اشیاء میں ملاوٹ کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی ناپ تول میں کمی ہی کی ایک فرع ہے یہ بھی۔ اشیاء میں ملاوٹ کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص دودھ میں پانی، شکر میں ریت اور گندم میں جو ملا کر بیچتا ہے تو اسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ پورا تول کر بھی وہ خریدار کو اس کی خریدی ہوئی چیز پوری نہیں دیتا، یعنی اس نے جو چیز دو سیر دینی تھی، جب ایک دوسری چیز اس میں ملا دی تو جو گاہک نے اس سے لیا ہے وہ پورا نہیں ملا اس کو۔ باقی جو مفاسد ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن تنہا اسی پہلو سے یہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ در حقیقت دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں یقیناً برا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، اس لیے کہ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے۔ یہ کس درجے کا حکم ہے، اس کا کچھ اندازہ اس وضاحت سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نواں حکم، نواں یہ ہے کہ اوہام کی پیروی نہ کی جائے، اوہام کی پیروی۔ نواں حکم یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے نہ لگے۔ یہ بات تو بظاہر بڑی عام سی لگتی ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے تو اندازہ ہوگا کہ علم اور عمل میں، معیشت اور سیاست میں، تمدن اور تہذیب میں اس ایک حکم کی خلاف ورزی سے کیا کیا فسادات پیدا ہوتے۔ نواں حکم یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے نہ لگے۔ قرآن نے متنبع فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی دین میں علم نہیں تھا، سیاست میں معلومات نہیں تھی، لوگوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں کوئی چیز معلوم نہیں تھی۔ معلوم کرنی ہے تو کر لیجئے، لیکن یہ کہ وہ چیز آپ کے دائرے کی نہیں ہے اور آپ درپے ہیں اس کے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا، پھر وہ نتیجہ انفرادی زندگی میں بھی نکلے گا اور اجتماعی زندگی میں بھی نکلے گا۔ قرآن نے متنبع فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یعنی اسی حکم کو بیان کرتے ہوئے یہ سات تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر کی بات سنی، ادھر کی بات کان میں پڑی، جو کچھ منہ میں آیا کہہ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو کچھ منہ سے نکالو گے، جو علم کی راہ میں اقدام کرو گے، جو بات اپنے نتیجہ فکر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھو گے، جو آراء قائم کرو گے، تو اس میں دل ہوگا، دماغ ہوگا، اس میں بصارت ہوگی، اس میں سماعت ہوگی، جو کچھ بھی اس میں زیر بحث آئے گا سب خدا کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا قیامت میں، اور وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، اب اس کے معنی سمجھیے، اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے۔ یعنی اسی لیے بدگمانی کو بڑا ظلم قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے۔ یہ سب اوہام کی پیروی ہے۔ آپ کے پاس ایک بات آئی اور آپ کو تحقیق نہیں تھی کہ یہ بات کیا ہے، اور آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں، اپنے کسی بھائی کے بارے میں برا گمان قائم کیا، یا آپ نے اس پر کوئی الزام لگا دیا۔ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے، یا اپنے پروردگار کی، اب یہ دیکھیے کہ معاملہ صرف وہی نہیں رہا، یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لاتائل کے اساس پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ یعنی نقطہ نظر اگر بربنا علم اختیار کیا ہے تو اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہوگا، لیکن ظنون ہے، اوہام ہے، گمان ہے، ادھر کی بات سنی، ادھر کو نکال دی، وہم ادھر آیا، اس کی بنیاد پر ایک تخیل کی رو نکلی، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ لاتائل قیاسات، یعنی قیاس کی ایک عقلی بنیاد ہوتی ہے کہ ہمارے ظاہری حواس یا باطنی حواس جن حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اس سے انفر کر کے کوئی بات کہتے ہیں، تو وہ تو علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اس میں فروع سے آپ اصول دریافت کرتے ہیں، اصول سے فروع دریافت کرتے ہیں، لیکن لاتائل قیاسات، اوہام مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ سورہ حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں اسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ یعنی اب قرآن نے کیا کیا ہے، یہاں ایک جملے میں یہ بات کہی ہے اور پھر سورہ حجرات میں اس کے اجزاء کو زیر بحث لا کر ایک ایک چیز پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے امام فراہی نے یہ توجہ دلائی کہ پورا کا پورا قرآن مجید تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ منکرین ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ اہل کتاب ہیں یا وہ ایمان لانے والے ہیں، ان کو پہلے مخاطب بناتا ہے اور اس کے بعد ان سے بھی بات کرتا ہے اور انسانوں کو بھی ہدایات دیتا ہے۔ لیکن اس سورہ میں رسول اللہ کے بعد مسلمان جو کچھ کرنے والے تھے اس کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے. یعنی وہ تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں بات ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر نہیں ہوں گے آسمان کی براہ راست رہنمائی ختم ہو جائے گی, جب اللہ تعالیٰ کی حکومت اس طرح براہ راست لوگوں پر قائم نہیں ہوگی, فیصلے اللہ اور رسول نہیں کر رہے ہوں گے, تو معاملہ اب عام انسانوں سے متعلق ہونا ہے. یعنی مسلمانوں کو جو صورتحال رسول اللہ کے بعد پیش آنے والی ہے اس میں ان کے معاشرے سے, ان کے افراد سے, ان کی حکومت سے, ان کے باہمی روابط سے کیا اللہ تعالیٰ تزکیہ و تطہیر کے پہلو سے چاہتا ہے, کیا پاکیزگی چاہتا ہے, اس کو سورہ حجرات میں موضوع بنایا ہے. خاص طور پر سورہ حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں اسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبإ فتبینوا ان تصیب قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ آیت 6 ہے سورہ حجرات کی. ایمان والوں, اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یہ آیت 12 ہے. ایمان والوں, بہت سے گمانوں سے بچو اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں, اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو. ان میں سے اب ایک ایک چیز کو ذرا تفصیل سے دیکھیے. تحقیق کے بغیر اقدام, جو پہلی بات کہی ہے ان آیتوں میں. پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی اطلاع دے, یعنی فاسق مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں ہم کہ کوئی قابل اعتماد شخص نہیں ہے, اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کر کے کوئی بات آگے کی جائے, یہ کوئی محتاط شخص نہیں ہے, خدا ترس نہیں ہے, یہ معاملات کے بارے میں کوئی اخلاقی احتیاط ملحوظ نہیں رکھتا, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فاسق شخص ہے قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق. ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی عام بات کی اطلاع دے تو نفس واقعہ کی تحقیق کے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے. ظاہر ہے اقدام ہم اپنے باطن میں بھی کرتے ہیں کہ دل میں کوئی بات پال لیتے ہیں, ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی چیز کا اظہار شروع کر دیتے ہیں, اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ آپ آستین چڑھا کے کسی پہ چڑھ دوڑیں جا کے. یعنی یہ سارے معاملات انفرادی سطح پر بھی ہوتے ہیں, اجتماعی سطح پر بھی ہوتے ہیں. ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی اطلاع دے تو نفس واقعہ کی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے. مبادہ کے جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور بعد میں اس پر پچھتانا پڑے. یعنی آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیں, آپ اپنے عمل سے کوئی کام کر ڈالیں اور بعد میں ندامت محسوس ہو کہ یہ کیا ہوا. اسی وجہ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ دوستوں کے درمیان, اعزاء اقربا کے درمیان, شاگرد و استاد کے درمیان, یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ بہت سے لوگ دائیں بائیں کی چیزیں بیان کرتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے, اچھی بات ہے, سنیے, دعا کیجئے دوسرے کے لیے, اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی ایسی خبر ہے کہ جو کسی دوسرے سے متعلق ہے یا کوئی ایسے معاملے سے متعلق ہے کہ جو اثر انداز ہو سکتا ہے, تو پھر تحقیق ضروری ہے. تحقیق کا حوصلہ نہیں تو گھر میں بیٹھیے, زبان بند رکھیے. وہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ خیر کی بات اگر کرنی ہے تو کرو ورنہ چپ رہو, یعنی بولنا کیا لازم ہے. جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر, مبادہ کے جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور بعد میں اس پر پچھتانا پڑے. اس سے یہ بات نکلتی ہے, یعنی یہاں تو کہا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کی سیرت, کردار, بے احتیاطی پہلے سے واضح ہے, اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے, یعنی نہ تو اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اچھا ہے اور نہ یہ بات معلوم ہے کہ فاسق ہے, یعنی اس کی سیرت کردار کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں, تو چونکہ اوپر آیت میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فاسق تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو علم و عقل کی روح سے نکلنا چاہیے وہ کیا ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے، یعنی جس کو ہم نہیں جانتے، جس کی سیرت کردار کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں، جس کا نہ فسق معلوم ہے اور نہ سکاہت، یعنی نہ یہ پتہ ہے کہ یہ بہت سکا ہے، بہت قابل اعتماد ہے، بہت خدا ترس ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ کوئی جھوٹا لپاٹیا اور مفتری نہیں ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی فاسق ہے، تو اس کی تحقیق بھی لازماً ہونی چاہیے. یعنی تحقیق صرف یہ نہیں کہ برا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا تو پھر تو دنیا اعتماد پر چلتی ہے، کچھ نہ کچھ بات اس کی ماننی ہی پڑے گی یا کہنی ہی پڑے گی، اور اگر اس پر اعتماد کر کے بھی کوئی غلط بات ہو گئی تو امید ہے اللہ معاف فرمائے گا. لیکن اگر فاسق ہے تو واضح ہو گیا مجہول ہے، تو اب اس آدمی کی تحقیق کریں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو. کون ہے یہ؟ ہمارے محدثین نے اسی اصول پر، یعنی اسی آیت کے تحت اور اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت کرنے والوں کے حالات کی تحقیق کی. یعنی اس میں ایک بڑا اخلاقی مسئلہ پیش ہو گیا تھا، اور بعض صوفی مزاج لوگوں نے جو اس زمانے میں بھی تھے اعتراض کیا کہ یہ کیا علم ہے اور کیا فن ہے، اس میں لوگوں کے عیب تلاش کیے جا رہے ہیں. محدثین نے جب یہ دیکھا پہلی صدی کے خاتمے کے قریب پہنچتے پہنچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دسیوں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یا رک کر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز تھی، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور ہماری دنیا کے لحاظ سے بھی ایک بڑی اہم بات ہے. یعنی اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے، آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے معمور کردہ ہادی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انسانیت کو پابند کر دیا ہے کہ وہ میرا دین جاننا چاہے تو محمد الرسول اللہ سے جانے، میرے ہدایت کو سمجھنا چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے، اور میرے رسول کی حیثیت سے ان کی اطاعت کرے. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی حیثیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے حوالے سے حاصل ہو گئی، بہت بڑی حیثیت ہے. اس حیثیت میں اللہ کے اس آخری پیغمبر نے ہمیں اس کا دین پہنچایا ہے، اللہ کا دین پہنچایا ہے. وہ دین قرآن کی صورت میں دیا گیا، وہ سنت کی صورت میں جاری کر دیا گیا. ان دونوں چیزوں کے معاملے میں تو کوئی تردد باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی کہ ایک بہت بڑی تعداد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، سچے دل سے ایمان لے آئی، ایک بہت بڑی تعداد. ان کو ایک باقاعدہ معاشرہ قائم کرنے، اس معاشرے میں اپنی حکومت بنانے، اور پھر اس سلطنت کی صورت میں اس کی توسیع کا موقع بھی مل گیا. یعنی یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے جو پیغمبروں سے متعلق دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں رہا کہ کوئی چار آدمی ہیں، کوئی دس بیس لوگ ہیں، کوئی کسی غار سے نکلے ہیں، کوئی ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، کن کا کوئی مستقر نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، معاملہ سامنے نہیں ہو رہا، معلوم نہیں کہاں کس بستی میں جا کے کیا کہہ دیں گے. ایک پوری تہذیب سامنے آ گئی ہے جس میں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے اور سلطنتوں کے تختے الٹ رہے ہیں. یعنی وہ اس وقت کی دنیا میں ایک بڑے واقعے کی بنیاد بن گئے. تو اس صورتحال میں جب قرآن دیا گیا تو اس کو بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، اور پھر وہ لکھ کر بھی اور یاد کر کے بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمانوں میں جو اہل علم ہیں وہ اپنا اجماع اس کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر سب کرنے لگ گئے کہ یہی قرآن ہے، یہی دیا گیا ہے. آج تک وہ ہمارے پاس اسی لیے پوری حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہے، اور آئندہ نسلوں کو بھی اللہ نے چاہا تو پہنچ جائے گا. دوسری چیز سنت تھی، جاری کر دی گئی، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا، پورے اتفاق کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں کو وہ باتیں سکھانا شروع کر دیں. یعنی اگر نماز تھی تو پڑھی جا رہی ہے, روزے تھے تو رکھے جا رہے ہیں, حج و عمرہ ہے تو ہو رہا ہے, یعنی کوئی ناغہ نہیں پڑ رہا اس میں, قربانی ہے تو کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, کیا شرائط ہیں, ان کا فوری اہتمام شروع ہو گیا ہے. یہ کوئی نادر واقعات نہیں تھے کہ کہیں کسی پہاڑ میں یا کسی غار کی کھو میں ہو رہے تھے. ایسے ہی جو صفائی کی چیزیں ہیں بچے کو سکھانی شروع کر دی گئی ہیں. تو یہ جتنی سنت ہے وہ اس طرح سے تواتر کے ساتھ اور مسلمانوں کے علم کے اجماع کے ساتھ منتقل ہوئی, چنانچہ پہلے دن سے مسلمان اس کو اپنی نسلوں کو سکھانے لگ گئے, اپنے بچوں کو بتانے لگ گئے, اپنی تعلیم گاہوں میں اس کی تعلیم دینے لگ گئے, اپنی کتابوں میں اس کو لکھنے لگ گئے, اور بہت جلد وہ فن وجود میں آیا جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. یعنی ہمارے فقہا نے اس کا پورا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا. ان کی ایک ایک صدی کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں تو وہ اس ریکارڈ کو نہایت حفاظت کے ساتھ آگے منتقل کر رہے ہیں. ان کے اجتہادات سے, ان کے فہم سے ہزار اختلاف ہو, لیکن وہ بہرحال پوری دیانت کے ساتھ اس کو منتقل کرنے لگ گئے. مسلمان امت میں یہ چیزیں رائج ہو گئیں تو اس کے معاملے میں تو کوئی تردد ہی نہیں تھا, یہی پورا دین ہے, پورا دین یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہی نہیں دیا تھا, آپ نے ایک بھرپور زندگی بسر کی لوگوں کے درمیان میں, اس میں علم میں بھی عمل میں بھی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے, بعض اقدامات کیے, اور جب آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو آپ کی سیرت, آپ کے سوانح, آپ کے معاملات, ہر چیز لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو گئی. اس کو بیان کرنے کا لوگوں نے شوق سے سلسلہ شروع کر دیا. شروع شروع میں احتیاط کی تاکید بھی کی گئی, لیکن یہ شروع ہو گیا. شروع ہو گیا جب یہ سلسلہ, تو اب اس میں پہلا مرحلہ تو اشتیاق کا مرحلہ ہے. ہر آدمی کی خواہش ہے, پوچھتے ہیں لوگ, اچھا آپ کی ملاقات ہوئی تھی, آپ کی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تھی, رسول اللہ کی کوئی بات آپ نے سنی تھی, کوئی بات آپ تک پہنچی ہے, تو لوگ مجلسیں لگا کر ایک دوسرے کو بتا کر اس طرح کی چیزیں بیان کرنے لگ گئے. یہ بالکل فطری چیز ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے لیے یہ تقاضا کرنا کہ پہلے دن سے کیمرے لگا دیے جاتے یا پہلے دن سے لکھنا شروع کر دیا جاتا, یہ بالکل خلاف فطرت ہے. دنیا میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے, بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں, بڑے لوگ آئے ہیں, اسی طرح ہوا ہے. یعنی ایک ان کا وہ علم ہوتا ہے کہ کتاب لکھی ہے تو بالکل محفوظ صورت میں دے دی آپ کو, لیکن ان کی زندگی, ان کا پڑھانا, ان کا لکھنا, ان کا مختلف باتیں بتانا, یہ تو ایسے ہی منتقل ہوتا ہے. تو ہونا شروع ہو گیا. جب یہ اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہوا تو اب اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا, یعنی لوگوں میں سے جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں, کسی نے سمجھنے میں غلطی کر دی, کسی نے بات کے سیاق و سباق سے اس کو کاٹ دیا, کسی کو بات پہنچی اس نے دوسرے کو بتائی, پہنچانے میں بات کچھ سے کچھ بن گئی, کسی نے دو جملے یاد رکھنے چاہے اور ان جملوں کو یاد کرتے کرتے جب الفاظ ذہن میں نہیں رہے تو اپنے ذہن کے مفہوم کو الفاظ کی صورت دی, اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں, اور پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ جس کو قرآن نے واضح کیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری مرحلے تک منافقین کی ایک جماعت موجود رہی. تو وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جب موجود تھے تو بعد میں کہیں چشم زدن میں غائب نہیں ہو گئے تھے, چنانچہ وہ بھی اپنی ساری ان چیزوں کے ساتھ جن کا ذکر قرآن سورہ احزاب میں کرتا ہے, مختلف جگہوں پر کرتا ہے, سوسائٹی میں پھیل گئے. ان کے لیے اب سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس دین کو سیاست, معیشت, معاشرت میں شکست دینا تو ممکن نہیں ہے. البتہ یہ جو قصے, کہانیاں, داستانیں, حضور کے علم و عمل کی روایتیں, تاریخی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, ان میں اگر کہیں کوئی ابلیسیت داخل کی جا سکتی ہے تو ضرور داخل کی جائے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے یہ محدثین, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے, یہ اٹھے, کیونکہ یہ سب کچھ رد کر کے پھینکا نہیں جا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا ہم تحقیق کریں گے, اور جب تحقیق کی تو بات کی تحقیق بھی کرنی تھی اور بات کہنے والوں کی بھی, تو اس میں صوفیانہ مزاج کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو تم غیبت کر رہے ہو لوگوں کی، ان کی برائیاں اچھال رہے ہو. تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی نسبت سے زبان کھولنے والا زبان بند کر لے، اگر وہ زبان کھولے گا تو ہم اس کے ایک ایک عیب کو کھول کر سامنے رکھ دیں گے. یہ اس نے کام کرنا ہے تو پھر یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس کو. ہمارے محدثین نے اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت کرنے والوں کے حالات کی تحقیق کی ہے، اور اگر کسی راوی کی تحقیق میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اسے مجہول قرار دے کر اس کی روایت کو انہوں نے رد کر دیا. یعنی تحقیق ہو تو پھر بیان کر دیں گے، بندے کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا تو اپنی روایت کے ساتھ اپنے گھر جائے. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اس ساری تحقیق میں بھی خامیاں رہ جاتی ہیں اور رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا کام تھا جو اسی آیت اور اسی ہدایت کے ذیل میں ہوا ہے. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.